أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. فرمایا يا أيها الذين آمنوا أهل إيمان إذا لقيتم فئة فاثبتوا. جب بھی تمہاری مڈ بھیڑ ہو کسی لشکر کے ساتھ تو ثابت قدم رہو. جیسے کہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا، اگر تم نے پیٹھ دکھائی یا وہاں سے رہائی فرار اختیار کی تو یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو. ٹھیک ہے. وَاطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو، فرما برداری اختیار کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع نہ کرو. اختلاف رائے وہ ہمارے دین میں کوئی قابل اعتراض شے نہیں ہے. کسی شخص کی ایک رائے ہے، دوسرے کی اس کے خلاف ہو سکتی ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا حضور کے بارے میں بھی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورہ ضرور کیجئے، ایک دوسرے کی رائے سے استفادہ کیجئے، لیکن یہ کہ جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کیجئے. اب فیصلے کے بعد اگر پھر اختلاف موجود رہے اور پھر جو ہے نجوہ تک نوبت پہنچ جائے اور اس میں جو ہے پھر اختلاف بڑھتے ہوئے مخالفت کی شکل اختیار کر لے تو یہ فتنہ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے، ولا تنازعوا فتفشلوا، اور تنازع مت کرو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہاری جو یونٹی ہونی چاہیے وہ مخالفت کی وجہ سے اس میں شگاف پڑ جائے گا. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم سست پڑ جاؤ گے. واصبروا، اللہ اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، ان کافروں کی مشابہت نہ کرنا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اکڑتے ہوئے، بطر، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہ ہم جا رہے ہیں محمد کا اور آپ کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ کرنے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ تو جو وہ اعمال کرتے ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جبکہ شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا مزین کر دیا تھا. آپ اگر بدی کے رستے کے مسافر بن جائے تو شیطان آپ کی پیٹھ ٹھوکے گا، آپ کے حوصلہ افزائی کرے گا. کفار کے اس لشکر کے ساتھ بھی شیطان کا یہی کردار تھا کہ ان کے دل کے اندر جو ہے تکبر پیدا کر دیا، بطر پیدا کر دیا، استکبار، اکڑ پیدا کر دی. اور اس نے کیا کہا؟ شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا مزین کر دیا. وقال لا غالب لکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. گویا کہ انہیں اپنی اس جمعیت کے اوپر اور اپنے ساز و سامان پر اتنا جو ہے ان کو جازم کر دیا کہ تمہیں ممکن نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے فتح نہ ملے. لا غالب لکم اليوم، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وانی جار لکم، اور میں ہوں نہ موجود تمہاری پشت پناہی کے لیے، کہیں دیکھا کہ تم کہیں ڈھیلے پڑ رہے ہو تو میں موجود ہوں، میں پھر تمہیں چست کر دوں گا. فلما تراءت الفئتان، اور جب اس شیطان نے دیکھا ان دونوں گروہوں کو، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور دوسری طرف یہ شرک اور کفر کے علم بردار، نکس علی عقبیہ، تو وہ الٹے پاؤں بھاگا. وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. گویا کہ اس وقت تک جو ہے ان کے اندر اکڑ اور ان کے اندر تکبر اور اپنے اوپر اعتماد، کانفیڈنس اس حد تک پیدا کر دیا. شیطان کو تو وسوسہ اندازی کا اللہ نے جو ہے وہ گویا کہ اس کو دیا ہوا ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے. انی ارا مالا ترون، اس لیے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. اب شیطان کیا دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو بھیجا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے، شیطان کو وہ نظر آ گئے. تو یہاں اس کے علاوہ اور کوئی ایسی توجیہ ہے نہیں. تمام مفسرین نے یہاں فرشتہ ہی مراد لیا. انی ارا ما لا ترون, میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ, اب یہ شیطان کے اندر دیکھیں کتنا خوف خدا ہے. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے, میں ڈرتا ہوں اللہ سے. ایک طرف سرکشی اور طغیانی, اور اس نے کہا تھا کہ میں تو قیامت تک جو ہے لوگوں کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا کہ تمہاری بندگی پر ہے, پروردگار آپ کی فرما برداری کرے. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, جبکہ کہا تھا ان منافقین نے اور جن کے دلوں میں روگ ہے, غر ہؤلاء دینہم, جن کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. وہ جو لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا تھا, اس کے فوراً بعد جو ہے غزوہ احد ہوا, اس میں آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا. یہ کون تھے؟ منافقین تھے. ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جو توکل کرتا ہے اللہ پر, اللہ تعالیٰ نے کہیں ساز و سامان اور مال و اسباب جمع کرنے سے منع نہیں کیا. جنگ کے لیے جو ہے قوت فراہم کرو, طاقت فراہم کرو, جیسا کہ آ جائے گا آگے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ولو ترى اذ الذين كفروا الملائكة فان الله عزيز حكيم, اللہ تعالی عزیز اور کمال حکمت والا ہے. ولو ترى اذ الذين كفروا الملائكة, اور کاش کہ تم دیکھ سکو اس وقت جبکہ اللہ تعالی ان کافروں کی جان قبض کر لے گا, انہیں وفات دے گا, اور ان فرشتوں کے ذریعے یضربون وجوههم وادبارهم, جو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے ہوں گے. وذوقوا عذاب الحریق, اور انہیں کہا جائے گا کہ اب اس جھلسا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ جو تمہارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, سکرات موت کا جو کرب ہے, اور یہ فرشتوں کو اللہ نے جو حکم دیا ہے تمہیں دوہتڑ رسید کرتے ہوئے اور ضربے لگاتے ہوئے جو تمہاری جان نکالے, یہ اس وجہ کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کا نتیجہ ہے, تمہارے کرتوت تھے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. كَذَٰلِكَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسا کہ معاملہ ہوا تھا آل فرعون کا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا تھا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, قوم عاد قوم ثمود کا ذکر مکی صورتوں میں ہم پڑھ چکے, سورہ اعراف کے اندر کثرت سے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں. ان اللہ قوی شدید العقاب, یقین اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم, اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس سے سلب نہیں کرتا, اس سے تغیر نہیں کرتا. حتی یغیروا ما بانفسهم, جب تک کہ وہ خود اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے. یہ بالکل وہی بات ہے جو شعر میں کہی گئی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جہو نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. قوم کے اندر کوئی اجتماعی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس قوم کا ہر فرد فیصلہ نہ کرے کہ میں نے خود آگے بڑھنا ہے. یہ قوم ہے کون؟ افراد کا مجموعہ ہے نا. تو جب تک آغاز فرد سے نہیں ہوگا, جب تک وہ خود تیار نہ ہو اس تبدیلی کے لیے, اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے, قوم کی حالت کیسے بدل سکتی ہے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا سننے والا کمال علم والا ہے. کداب آل فرعون, جیسا کہ معاملہ فرعون کا ہوا تھا. والذین من قبلہم, اور جو ان سے پہلے ہوئے. کذبوا بآیات ربہم, انہوں نے تکذیب کی تھی اپنے رب کی آیات کی. فأهلکناہم بذنوبہم, پھر وہی بات کہ ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں فسق و فجور اور بغاوت اور طغیانی سرکشی کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون, اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا, سمندر برد کر دیا. وکل کانو ظالمین, اور یہ سب کے سب انتہائی ظالم تھے. ظالم سے مراد شرک بھی ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون, بدترین خلائق ہیں وہ لوگ کے جو کفر کرتے ہیں اللہ کا. اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات جو انسانوں پر ہیں, جو کافروں اپنے اوپر بھی دیکھیں کہ اللہ کے کتنے انعامات ہیں جو ان پر ہیں, کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اپنے فضل سے نوازا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا معاملہ. تو بدترین خلائق وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں. فہم لا یؤمنون, اور ایمان لانے کو تیار نہیں. الذین عاہدت منہم, وہ لوگ کہ جنہوں نے کئی بار آپ سے عہد کیا. ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ, یہاں پھر وہ خاص طور پر اہل کتاب اور ان کے یہودیوں کے جو قبائل تھے. غزوہ بدر کے موقع پر ان کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر, انہوں نے غداری کی تھی اور یہ جا کر مل گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ اور اپنی وفاداری کا جو ہے وہ یقین دلایا تھا مشرکین کی فوج کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اس قبیلے نے غداری کی ہے، لہذا غزوہ بدر کے موقع پر بنو نذیر کو جو ہے وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو ہے جا کر وہ بے وفائی کی تھی اور جو عہد کیا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا نقض عہد کیا، توڑا اس عہد کو. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، اور جب موقع ملتا ہے اپنے عہد کو توڑتے ہیں. وهم لا يتقون، اور قطعا انہیں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ جو عہد کیا جاتا ہے وہ تو گویا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کیا جاتا ہے. تو اما تسقفنهم في الحرب، تو اب اگر ان لوگوں کو جنہوں نے عہد شکنی کی تھی آپ پائیں لڑائی میں، دیکھیں کہ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ بھی ہیں کہ جو نظر آ رہے ہیں وہاں اور مشرکین کا جو ہے ان کی طرف داری کر رہے ہیں، فشرد بھی من خلفہم، تو ان کو جو ہے وہ سزا دیجئے کہ جو عبرت کا نشانہ بن جائے بقیہ لوگوں کے لیے جو آنے والے ہیں. لعلہم یذکرون، شاید کہ انہیں نصیحت ہو، چند کو اگر سزا ملے گی آپ کی طرف سے تو پھر شاید بقیہ جو ہے بعض آ جائے کہ ہمیں عہد شکنی کی یہ سزا ملی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی گروہ کی طرف سے اندیشہ ہو خیانت کا کہ عہد تو انہوں نے کیا تھا لیکن اس کو توڑ دیں گے، یہ عہد کی خیانت ہے نا، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو گویا کہ اس کو پھر تمام لوگوں کے سامنے اس عہد کا اعلان کر دیجئے کہ اب یہ عہد ہمارے درمیان نہیں ہے. اگر آپ کو اندیشہ ہے، اس لیے کہ ان کی پاسٹ ہسٹری بھی تو ہے نا، یہودیوں کے بارے میں تو قرآن حکیم سب سے بڑا الزام یہی لگاتا ہے جب بھی ان سے کوئی عہد کیا جاتا تھا اسے توڑ دیتے تھے، اور یہ معاملہ ان تینوں قبیلوں نے کیا، غزوہ بدر کے موقع پر بنو نذیر نے غداری کی، غزوہ احد کے موقع پر بنو قینقاہ نے غداری کی، اور غزوہ احزاب کے موقع پر پھر بنو قریظہ نے غداری کی تھی. یہ تینوں گویا کہ جو ان کا روٹین تھا، جو ان کا معمول تھا، اس پر انہوں نے عمل کیا. فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو، گویا کہ عہد کو توڑنے والوں کو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، ہرگز گمان نہ کرے وہ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. انہم لا يعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اب یہ آ گئی آیت، اور پوری طرح تیاری کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جس میں قوت بھی ہوگی افرادی قوت، لوگوں کو بھی تیار کرو، انہیں ٹرین کرو جنگ کے لیے. من رباط الخیل، اسی طرح گھوڑے جو استعمال ہوتے ہیں جنگ کے دوران، ان کی بھی تربیت کی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی حلے کو دیکھ کر گھوڑا جو ہے وہی بدک جائے اور اپنے سوار کو لے کر جو ہے کہیں بھاگ جائے راہ فرار، وہ شخص راہ فرار اختیار نہ کرے، گھوڑا راہ فرار اختیار کرے. ان کی ٹریننگ ہوتی تھی اور وہ دشمن کی صفوں کے اندر گھس جایا کرتے تھے، اور خواہ وہ خود اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دے وہ گھوڑا، لیکن یہ کہ اپنے سوار کے اشارے جو ہے اس کے اوپر وہ جو ہے پورے اس کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر رہتے تھے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے تم خوف زدہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے بھی دشمن ہیں. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں یہود، کہ جن کے خلاف تمہیں جو ہے اب وہ قوت جمع کرنی ہے. غزوہ خیبر ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گویا کہ اس کے حضور نے ان کے ہاتھ میں علم دیا تھا. تو یہ پورے مقابلے جو ہوئے ہیں حق و باطل کے درمیان، تو اس کے لیے پوری طرح مسلح ہو جاؤ، افرادی قوت بھی فراہم کرو، اور جو بھی سامان جنگ ہے، سامان حرب جو ہے، اس کا بھی پورا اہتمام کرو. مسلمان ملکوں میں صرف ایک ملک ہے پاکستان جسے اللہ تعالیٰ نے نیوکلیئر پاور سے نوازا، ورنہ اسرائیل کے پاس تو اتنے آئٹم بم ہیں جس کو آپ گن بھی نہیں سکتے. اب پاکستان کے پاس کیا ہے؟ وہی ان کے دل آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے کہ یہ اسلامی صرف واحد ایک مملکت، ان سے بھی اس قوت کو سلب کر لیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جس قسم کی بھی ان کی پلاننگز ہیں، تو ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو تباہ کر دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل تھا، بڑی اس کی رحمت کا ظہور تھا، کہ وہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے نا، کامن ون جو نہیں بنا سکتی قوم، انہوں نے ایٹم بم بنا لیا. دو کاغذوں کو جوڑنے کے لیے جو اسٹیپلر کی پن ہوتی ہے وہ بھی چائنا سے امپورٹ کی جاتی ہے. لیکن دوسری ایکسٹریم پر دیکھیں تو وہ ٹیکنالوجی جو بہت ہی فائن ٹیکنالوجی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی، یہ اللہ کا فضل ہے. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تمہارے دشمنوں کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے رستے میں، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی. وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وان جنحوا للسلم فاجنح لها، اور اگر یہ کفار آپ کے سامنے جھک جائیں، صلح کے لیے تیار ہوں، اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں، تو آپ بھی ان کی طرف التفات فرمائیے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے. انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وان یریدوا ان یخدعوک، اور اگر ان کا ارادہ ہو آپ کو دھوکہ دینے کا، آپ کے ساتھ عہد جو کیا تھا اس کو توڑنے کا. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, تو آپ کو تو یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ آپ کے لیے کفایت کرنے والا ہے. آپ کو یہ مادی جو ہے اسباب اس کی ضرورت نہیں ہے. غزوہ بدر کے موقع پر کون سی مادی فوقیت تھی جو مسلمانوں کو حاصل تھی, جس کا بھی ہم نے ذکر پڑھا, گنتی کی چند تلواریں تھیں, کل 8 یا 9 گھوڑے تھے, باقی تمام کے تمام پیادہ. وہاں 200 گھوڑوں کا جو ہے وہ پورا ایک دستہ موجود تھا. ریشو پروپورشن کوئی تھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے. وہ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, وہی ہے کہ جو اے نبی آپ کی تائید اور نصرت فرماتا ہے ملائکہ کے ذریعے, جس کا ذکر ہم پڑھ چکے, وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اور یہ مسلمان جو آپ کے دست و بازو ہیں, یہ بھی گویا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک مدد اور تائید ہے نا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے ان آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں جو باہمی محبت اور الفت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, آپ اگر زمین بھر کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں وہ محبت اور الفت پیدا نہ کر پاتے جو اللہ نے پیدا کی. ان مسلمان مجاہدوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو محبت تھی, جو قربانی کا جذبہ تھا, جو ایثار تھا, تو آپ خواہ کتنا ہی خرچ کر لیتے لیکن یہ چیزیں آرٹیفیشلی پیدا نہیں کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا ظہور ہوتا ہے کہ جسے کہا گیا کہ مومن جو ہیں آپس میں بہت ہی نرم ہیں, ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہے. ولیکن اللہ الف بینہم, بلکہ یہ محبت اللہ نے پیدا کی. انہ عزیز الحکیم, یقیناً وہ زبردست ہے, کمال حکمت والا. یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے نبی آپ کے لیے اللہ ہی کفایت کرنے والا ہے. ومن اتبعك من المؤمنين, اور وہ مؤمنین جنہوں نے آپ کا اتباع کیا وہ بھی آپ کے دست و بازو ہیں. یا ایھا النبی حرز المؤمنین علی القتال, دیکھیں پھر آ گیا, پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومنوں کو ترغیب دیجئے جنگ کی, ان کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, اور پھر ان کے لیے پورا جس طرح سمع و طاعت ہوتا ہے, ڈسپلن, فوج والا, وہ ان کے اندر پیدا کیجئے. ان یکم منکم 20 صابرون, اگر یہ مومن ہوں گے سچے مومن, کل 20 کی تعداد میں 20 لیکن صبر کرنے والے, یغلبوا 200, تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. گویا کہ 1 اور 10 کی نسبت بھی جو ہے یہ قوت ایمانی اور اللہ کی تائید اور نصرت ان کے لیے کفایت کرنے والی ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100, اگر تم میں سے ہوں گے وہ صادق الایمان, ڈیڈیکیٹڈ مومن, اور ان کی تعداد ہوگی 100, تو یغلبوا 1000 من الذین کفروا, تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 کی تعداد پر. یہ اصل میں وہ ایمان کی کیفیت ہے نا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس لیے کہ وہ قوم ہے کہ جس نے کوئی فکر ہی نہیں ہے, وہ تو اسی دنیا کے جو ہے وہ کتے بنے ہوئے ہیں, جبکہ مومنوں کے لیے اصل ان کا آئیڈیل کیا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا, اور وہ زندگی جو ابدی زندگی ہے اس کی راحت, وہاں جنت کا حصول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعاؤں میں یہ ہے, اللہم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار, اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے. اب یہ تعلیم امت کے لیے ہے نا, ورنہ نبی اور رسول کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ ان سے جو ہے کوئی کسی خطا کا یا کسی گناہ کا صدور جو ہے ممکن ہو, لیکن اس کے باوجود اب ہمیں یہ دعائیں ماننی چاہیے. الان خفف اللہ عنکم والیم ان فیکم ضعفا, اب اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تخفیف کر دیا. اب وہ 1 اور 10 والی جو ریشو تھی کہ 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے, 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے, اب وہ کیفیت نہیں. یہ آیات بہت بعد میں نازل ہوئی, اس لیے کہ منافقت کا پودا جو ہے وہ بھی پروان چڑھ چکا, بظاہر ہیں تو مسلمان, تعداد میں تو آ جائیں گے. 1000 نکلے تھے جب غزوہ احد کے موقع پر, تو نکلتے ہوئے تعداد تو 1000 تھی نا, 300 ان میں سے وہ تھے جو منافق تھے. تو لہذا اس معاملے میں ان فیکم ضعفا, اب یہ جو نسبت و تناسب جو کمی ہوئی ہے 1 اور 10 کے مقابلے میں, اب یہاں 1 اور 2 کی نسبت ہے, اس لیے کہ اب تمہارے اندر جو ہے عزم اور ارادے کی کمی واقع ہو چکی. اب ایسے لوگ بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں جن کے اندر وہ جوش اور جذبہ جو ان مجاہدین میں تھا جو اولین دور میں حضور پر ایمان لائے تھے وہ موجود نہیں ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ, اور اب گویا کہ اگر تمہارے میں سے موجود ہوں 100 کے جو صبر کرنے والے, یغلبوا 200, تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. یہاں اب گویا کہ اب تمہارے اندر جو ایمانی کیفیات کی کمی واقع ہو گئی ہے, تو اب 1 اور 2 کی نسبت بھی ہوگی تو وہ غالب آ جائیں گے. گویا کہ کفار جو ہے اگر 1000 کی تعداد میں, تو 500 مسلمان ان کو کفایت کریں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000, اور اگر تم میں ہو کوئی 1000 کی تعداد یغلب الفین باذن اللہ تو وہ اپنے سے دگنی تعداد پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی ان یکون له اسرا. اب دیکھیے غزوہ بدر کا، سورہ انفال کے بارے میں نے عرض کیا تھا، اس کا اصل موضوع غزوہ بدر ہے. اب اس کے جو آخری لمحات تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اور 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، مال غنیمت کے بارے میں جو سوال ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں حکم نازل فرما دیا کہ اس کا 1/5 خمس جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈسپوزل پر ہے، حضور چاہے جس کو چاہیں دیں، اور لیکن یہ کہ بڑکیا جو 4/5 ہے وہ پھر گویا کہ ان مجاہدوں کے حصے میں تقسیم ہوگا جو میں نے نسبت و تناسب آپ کو بتائی تھی. اب جو لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے اس کے بارے میں جو حکم ہے، اور یہ آیات بظاہر ان کے اندر بڑی سختی ہے، ابھی جب ترجمہ کروں گا تو بات واضح ہوگی. ما کان لنبی ان یکون له اسرا. کسی نبی کے لائق یا شایان شان نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو، کفار کو قیدی بنا لے. اس لیے کہ جنہیں قیدی بنایا وہ آئے کس نیت سے تھے؟ وہ تو مسلمانوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، وہ تو اللہ کے رسول کو قتل کرنا ان کا ٹارگٹ تھا. اب ان کو قیدی بنا لیا گیا. اب یہ قیدی اصل میں اس کی اجازت ہے، سورہ محمد کے اندر وہ آ جائیں گے کہ چاہے تو انہوں جو قیدی ہیں ان کو قیدی بنا کر اور پھر فدیہ لے کر جو ہے ان کو جو ہے لے کر آزاد کر دو، اور چاہے تو ایسے ہی آزاد کر دو. لیکن یہ اس وقت جب اسلام غالب ہو چکا ہو، ابھی اس پروسیس میں ہے، غلبے کے پروسیس میں ہے، تو آغاز میں تو ان لوگوں کو جنہوں نے قیدی بنایا انہیں بھی قتل کیا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ مکہ سے نکلے تھے اس ارادے کے ساتھ کہ حضور کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، یہ ارادہ تھا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. تو کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو، وہ ان کو اپنے دشمنوں کو قیدی بنائے. حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ پوری طرح زمین کے اندر خون ریزی نہ ہو چکے. جبکہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرما دیا اور خوب اچھی طرح خون بھی بہایا جا چکا ہے ان مشرکین کا اور ان سرکشوں کا، تو اس کے بعد پھر گویا کہ جب دین غالب ہو جائے تو قیدی بنا لینا اور فدیہ لے کر ان کو رہا کر دینا اس کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں. تریدون عرض الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کی جو ہے کوئی طالب ہو، یہاں کی معلومات کہ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو آخرت ہے کہ جو مقدم ہے وہ راجے ہے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اب ان قیدیوں کے عوض جو بھی فدیہ حاصل کیا گیا تھا، کچھ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، کچھ قیدیوں کے ذمے لگا دیا گیا جو کچھ پڑھے لکھے تھے کہ مدینہ کے جو ہیں یہ ان پڑھ لوگ، اگر ان کو جو اتنی تعداد میں ان کو اگر تم تعلیم دے دو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. اب یہ شے اللہ کو پسند نہیں آئی، لہذا فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق. اگر اللہ تعالی کی طرف سے ایک نوشتہ پہلے ہی مقدر نہ ہو چکا ہوتا، اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے ہی نہ آ چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو ان قیدیوں کے عوض جو تم نے فدیہ لیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑی پکڑ آتی اور بہت بڑے امتحان میں اللہ تمہیں مبتلا کرتا. اور روایات میں ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر صدیق دونوں زارو قطار رونے لگے. اس لیے کہ اس آیت میں اللہ کا منشا یہ ہے کہ انہیں قیدی نہیں بنانا چاہیے تھا، ان کو جو ہے وہ یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، لیکن چونکہ سورہ محمد کے اندر وہ گنجائش موجود تھی تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے معاملہ نرمی کا کیا، اگرچہ مشاورت کی تھی حضور نے اس معاملے میں بھی. حضرت ابوبکر کی اور بھی جو نرم دل لوگ تھے ان کی رائے یہ تھی، ان صحابہ کی، کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ فدیہ لے کر چھوڑ جانا چاہیے، بلکہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ ایمان لیا. کیا جب یہ ایمان لیا، دلیل تو تھی. حضرت عمر نے کہا نہیں، ان میں سے ایک ایک شخص کی گردن ماری جائے، اس لیے کہ جس ارادے سے یہ آئے تھے اس کا منطقی تقاضا یہی ہے. اور اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عمر جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا، اس پر عمل نہیں ہوا. لیکن یہ کہ اللہ نے یہاں ایک جو ہے ان کے اس کے اندر زجر بھی ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم، جو تم نے ان سے فدیہ حاصل کیا ان قیدیوں کو چھوڑ کر، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی رحمت کا اور فضل کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو بڑی سخت سزا دی جاتی. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو کھاؤ ابھی مال غنیمت جو تمہیں حاصل ہوا غزو بدر کے موقع پر، یہ حلال اور طیب ہے. واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ غفور ہے، معاف فرمانے والا، کمال رحمت والا. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو اب آپ کے ہاتھ آ گئے ہیں ان قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے اندر کوئی خیر نظر آیا. اس لیے کہ انہیں میں حضرت عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے سگے چچا تھے، یہ بھی قیدی بنا لیے گئے. اور روایات میں ہے کہ جب ان قیدیوں کو باندھا گیا تو کافی شدت سے باندھا گیا. تو حضور نے رات کے رات کی تاریکی میں اچانک آواز سنی, اور وہ آواز تھی حضرت عباس کی. حضور نے پہچان لیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہرحال جسے آپ کہیے کہ خونی رشتہ ہوتا ہے اس کی ایک, تو حضور نے حکم دیا کہ تمام قیدیوں کے جو بند ہیں جو انہیں باندھا گیا تھا ان کو ڈھیلا کر دو. وہ صرف اپنے چچا کے لیے نہیں چاہا بلکہ تمام لوگوں کے لیے. یہاں بھی عدل و انصاف اور قسط کا تقاضا تو یہ ہے. یوتکم خیر مما اخذ منکم, اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے بارے میں کوئی خیر مطلوب ہوا, تمہارے دل میں کوئی رمق جو ہے تقوی کی پیدا ہو گئی, یوتکم خیر مما اخذ منکم, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہت کچھ دے دے گا جو تم سے لیا گیا. یہاں گویا کہ جو تم نے اپنا تاوان دیا ہے, جو فدیہ دیا ہے رہائی حاصل کرنے کے لیے, اللہ تمہیں اس دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائے گا اور بہت کچھ دے گا. وہ یغفر لکم, اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے. وہ یریدو خیانت کا, اور اگر یہ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں, اگر کوئی وہی دھوکہ دہی, اور یہ انہوں نے کیا, 40 تو یہاں جہنم, 70 تو جہنم واصل ہو گئے, لیکن کل 13 مہینے کے بعد دوبارہ حملہ آور ہو گئے 3000 کی تعداد میں. فقط خان اللہ من قبل, تو ان لوگوں نے تو خیانت کی تھی اس سے پہلے بھی. یہاں پھر یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے, اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن حکیم خطاب کی شکل میں ہے. اس میں جو ہے تحویل خطاب ہوتا ہے, ابھی منافقین کا ذکر ہے, ابھی صادق الایمان لوگوں کا ذکر آ گیا, ابھی پھر اہل کتاب کا ذکر آ گیا. تو امکن منہم, تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو پکڑوا دیا ہے. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا اور ہر شے کی حکمت رکھنے والا. یہ خیانت کس نے کی تھی؟ بنو نذیر نے کی تھی اس موقع کے اوپر. ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے, جنہوں نے اپنے وطن کو خیر بات کہا, ہجرت اختیار کی صرف دین کے مقصد کے تحت. اس لیے کہ حضور نے اپنی ایک حدیث میں یہ بھی واضح فرما دیا, ممکن ہے کوئی شخص ہجرت کر رہا ہو اپنی دکانداری کے لیے, اس کی یہاں دکان تھی, مسلمان اس کے خریدار تھے, تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, اب وہ دکان پر کوئی آتا ہی نہیں, لہذا یہ بھی اپنی جو ہے بوریا لپیٹ کر اور دکان کو جو ہے وہ کر کے واپس وہیں پہنچ گئے. تو حضور نے فرمایا ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہے. ومن کان ہجرتہ الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها, اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, اپنی دکانداری کے پیش نظر, یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے, فہجرتہ الى ما ہاجر, یہ اللہ کے رستے کی ہجرت نہیں ہے. یہ اصل میں ہجرت جو ہے پھر اس مقصد کے لیے ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا دل کی حالت کیا ہے. اسی طرح حضور نے اپنی ایک حدیث میں اسے ہمیں اپنے پلے باندھ لینا چاہیے, اس لیے کہ اس قسم کی ہجرت کی نوبت تو نہ ابھی تک آئی ہے اور نہ بھی مستقبل میں کوئی امید ہے کہ ہمیں جو ہے اس زمین کو جو ہے خیر بات کہہ کے کہیں اور جا کر جو ہے وہ ٹھکانا پکڑنا ہو. حضور نے فرمایا کہ افضل ترین ہجرت اس شخص کی ہے جو ہر اس عمل کو ترک کر دے جو اس کے رب کو پسند نہ ہو. سوال کیا گیا تھا ای الحجرت افضل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول افضل ہجرت کس شخص کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, کہ تم ہر اس شے کو ترک کر دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اس لیے کہ ہا جیم اور رائے ہجر کا مادہ آتا ہے کسی شے کو ترک کرنے کے لیے. گناہوں کا ترک کر دینا یہ بھی ہجرت ہے, جس طرح جہاد کے بارے میں حضور نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, جو بنیادی اور جو پہلا قدم ہوگا جہاد کے رستے کا, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اور اسے مجبور کرو اللہ کی اطاعت میں دینے کی. یہ بڑا نافرمان ہے, بڑا سرکش ہے. وجاہدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ, انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جان کے ساتھ اللہ کے رستے میں. والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ فراہم کیا یہاں مدینہ میں, جو ان کے لیے اپنے گھر خالی کیا, انصار مدینہ, ونصروا, اور ان کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ولی ہیں, ان کے دلی تعلقات اور محبتیں ہیں مہاجرین اور انصار کے مابین. والذین آمنوا ولم یہاجروا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. مالکم من ولایتہم من شیء, اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ کسوٹی اور ٹیسٹ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور بقیہ مسلمان چلے گئے, تو اب مکہ میں کوئی شخص بھی ایسا جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور ہجرت نہ کہے کرے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. حتی یہاجروا, جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کریں گے, اب مسلمانوں تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر, اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں کوئی مدد چاہے تو تم پر مدد لازم ہے. گویا کہ وہ ہجرت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے بھی کوئی مدد آ جائے اور تم جو ہے انہیں جو ہے ان کافروں کے چنگل سے چھڑا سکو. اللہ علی قوم بینکم و بینہم میثاق, سوائے ایسی قوم یا ایسے قبیلے کے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد معاہدہ ہو چکا ہو. اگر عہد ہو گیا کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے تو یہ معاملہ دوسرا ہے, ورنہ اگر کسی جگہ ایسی کمیونٹی مسلمانوں کی موجود ہے اور وہ مسلمانوں سے جو اس وقت جو ہے دین اسلام کے لیے کسی اور جگہ منتقل ہو چکے ہیں وہاں سے مدد طلب کر، تو فرمائے گا تم پر لازم ہے مدد کرو. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير، اب یہاں پھر وہی بات کی گئی، اگر تم نے ہجرت نہ کی، اگر وہ کام نہیں کرو گے تو اس زمین میں جو ہے پھر وہ بڑا فساد رونما ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ فتنہ پیدا ہو جائے گا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانا فراہم کیا، انصار مدینہ جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن، سچے مومن. اس سے پہلے بالکل دوسری ڈائمنشن تھی. وہ سچے مومن کون سے تھے؟ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، جہنم کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے، اور پھر ان کے اندر خشوع اور عاجزی موجود ہے، اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے. یہ باطنی کیفیت ہے، لیکن خارج میں یہ تمام چیزیں، جہاد ہے، ہجرت ہے، اس کا ذکر کیا گیا. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہترین عزت والا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور پھر بعد میں مہاجرت کی، ایک تو وہ ہے جو بالکل آغاز میں مکی دور میں ایمان لے آئے تھے، وہ انصاری جو بعد میں ایمان لائے، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، فاولائک منکم، تو یہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، یہ بھی تمہی میں سے ہیں، بشرطے کے اندر دل میں اخلاص موجود ہو، نیت کے اندر کوئی فطور نہ ہو کہ جو منافقین مدینہ میں تھی. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، اور یہ جو رحمی رشتے ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر خاص فضیلت بھی دی ہے، جو بھی خونی تعلقات ہوتے ہیں. اس میں خاص طور پر اشارہ کر دیا گیا اس لیے کہ انصار مدینہ کے ساتھ جو مواخات کی تھی حضور نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو، تو ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اگر یہ دونوں بھائی ہیں تو فرض کیجئے کہ اس انصاری کا انتقال ہو جائے تو آیا اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی اس مہاجر میں؟ لہذا فرما دیا کہ نہیں، اولو الارحام وہ صرف رحم رشتے، جو حقیقی بھائی ہوگا، اگر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ بھائی بھائی بنا دیا ایک مہاجر اور ایک انصاری کو، تو اس سے وہ حقیقی بھائی والا جو ہے وہ ریاست والا، اللہ کا جو قانون ہے اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوگا. اولا بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون میں، ان اللہ بكل شيء علیم، یقین اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب سورۃ توبہ ہمیں پڑھنی ہے، اس کے دو رکوع پڑھیں گے ابھی اسی نشست میں انشاءاللہ. براءت من اللہ ورسولہ، دیکھیے ہر سورت سے پہلے میں بسم اللہ پڑھتا تھا، اس میں نہیں پڑھی، اس لیے کہ قرآن حکیم میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. یہ بھی حفاظت قرآن کا ایک بڑا مظہر ہے کہ قرآن کی 114 میں سے 113 سورتیں شروع ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لیکن اس ایک سورت میں چونکہ اس دور میں نہیں تھا، تو یہ تو حفاظت قرآن کی بات ہے نا، کہ آج تک کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے یا پڑھ دے. اس میں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو بھی قاری تلاوت کرے گا. تو یہاں آغاز میں، ہاں اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں سے اگر کچھ آیات آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں جس طرح آپ تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شروع میں نہیں پڑھی جاتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال ہے کہ یہ سورت چونکہ تلوار کے سائے تلے، اس کے اندر جو سخت ترین الفاظ ہیں مشرکین کے لیے، لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ اسماء جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، رحمان اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل ہی نہیں کیا، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بہت سخت ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تلوار کسی کاٹ ہے. براءت من اللہ ورسوله للذین عاهدتم من المشرکین، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے، ان مشرکین کے، کہ جن کے ساتھ تمہارے کوئی معاہدے ہو چکے. اب یہ اصل میں خاص پس منظر ہے ان چھ آیات کا، کہ یہ چھ آیات جب حضور پر نازل ہوئی ہے تو موقع تھا یہ اصل میں سن 9 ہجری ذی، اور یہاں سے مسلمان مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امیر الحج بنایا اور مسلمانوں کا قافلہ جو ہے روانہ ہو گیا حج کے ارادے سے. فتح مکہ ہو چکی تھی سن 8 میں، اور یہ سن 9 کا حج ہے. تو پیچھے حضور پر یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات جو ہے یہ لکھی ہوئی شکل میں دی اور جا کر کہا کہ فوراً تعاقب کرو اور وہاں پہنچ کر یہ آیات ابو بکر جو امیر الحج تھے ان کے حوالے کر دینا اور ان سے کہنا یوم عرفہ پر تمام لوگوں کو یہ آیت پڑھ کر سنا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اکیلے سر پر جو ہے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اس لیے کہ حضور کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر جو ہے ان کے ساتھ جو اور بھی تھے جو حج کی ارادے سے جا رہے تھے وہ کافی فاصلہ طے کر چکے تھے، لیکن یہ کہ حضرت علی جو ہے جب وہ وہاں مکے پہنچے ہیں تو ابھی وہ نو ذوالحج نہیں آئی تھی، اس سے پہلے حضرت علی پہنچ گئے. تو انہوں نے وہ جو نوشتہ تھا جو اللہ کے رسول نے دیا تھا کہ نو ذوالحج کو عرفہ کے دن جو یہ پڑھ کر سنانا ہے اور اس کو سنائے ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر یہ آیات جو ہیں ابتدائی چھ آیات جو سخت ترین آیات ہیں، اس کے اندر جو انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے جیسے آپ کہیے کہ تلوار کی کاٹ ہے ان الفاظ کے اندر، تو اس موقع پر پھر پڑھ کر سنائے تھے. فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اب یہ چھ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. براءت من اللہ ورسولہ، اعلان براءت ہے، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے لیے. اب گویا کہ انہیں یہاں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس بیت اللہ کے متولی بنے پھرتے ہیں اور اسے جو ہے شرک کا مرکز بنا لیا، ان کو نکالو یہاں سے. اور وہ آ جائے گا، چار مہینوں کی مہلت دے دی گئی. فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو اس زمین میں ابھی چار مہینے کا موقع ہے تمہارے لیے، چل پھر لو. وعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وان اللہ مخزی الکافرین، اور اللہ تعالیٰ تو ان کافروں اور مشرکوں کو اب رسوا کر کے رہے گا. واذان من اللہ ورسولہ، اور یہ پکارے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. یوم الحج الاکبر، اس دن کے جو الحج الاکبر کا تھا، یہ نو کا سن نو ہجری اور نو ذوالحج کا دن تھا. اور حج اکبر، اس بات کو نوٹ کر دیجئے، ہمارے ہاں غلط فہمی ہے کہ جس دن نو ذوالحج جو ہے وہ آئے گا کسی دن اگر جمعے کے دن تو اسے کہتے ہیں حج اکبر ہے. حج اکبر اور حج اصغر، اصل میں حج اصغر ہے عمرہ، کہ جس میں آپ نے قصد کیا ہے بیت اللہ کا عمرے کے لیے، یہ حج اصغر ہے. اور جس میں آپ قصد کر رہے ہیں حج کی نیت سے، وہ حج اکبر کہلاتا ہے، اس کا جمعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان اللہ بری من المشرکین، یقین اللہ تعالیٰ اعلان برات کرتا ہے، بیزاری ہے ان مشرکین کے لیے. ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی. فان تبتم فهو خیر لکم، اور اگر تم اسلام قبول کر لو، توبہ کر لو، تو تمہارے حق میں بہتر ہے. وان تولیتم، لیکن اگر تم نے اعراض کیا. فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو خوب اچھی طرح جان لو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم، سے اللہ سے کوئی جو ہے اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور آپ بشارت دے دیجئے ان کفار کو بڑے دردناک عذاب کی. الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں اسی عرب کے اندر اگر کچھ قبائل ایسے ہیں جو مکہ کے قریب یا اس کے قطب و جوار میں آباد تھے، جن سے مسلمانوں کے معاہدے ہو چکے ہیں. ثم لم ينقصوکم شیئا، اور پھر انہوں نے ان معاہدوں کے اندر کوئی زیادتی نہیں کی، اس معاہدوں کو توڑا نہیں. ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی اور کی مدد بھی نہیں کی. یہ معاہدوں کے اندر تو حضور نے جس طرح مدینہ آتے ہی جو ہے یہود کو جکڑ لیا تھا، اسی طرح فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ معاہدے ہو گئے تھے. تو جن لوگوں کے ساتھ وہ میعادی معاہدے ہو چکے ہیں متعین مدت تک کے لیے، ان کے بارے میں آ رہا ہے ان معاہدوں کی مدت کو پورا کرو. فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، لہذا اس معاہدے میں جو مدت بیان کر دی گئی تھی اس کی تکمیل لازم ہے. یہ چار مہینے تو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. ان اللہ یحب المتقین، یقین اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے متقین کو. فیضن سلخ الاشہر الحرم، اب یہ سخت ترین الفاظ ہیں، جب یہ چار مہینے جو حرمت والے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں. فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، تو اب تمہیں آزادی ہے، تمہیں چاہیے، حکم ہے بلکہ کہ تم قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ. یہ چار مہینے کی مہلت تھی، اگر تمہیں اپنا ایمان بت پرستی زیادہ عزیز ہے تو یہاں سے خیر بات کہہ دو، کہیں اور چلے جاؤ. حضرت اکرمہ نکلے تھے اور حبشہ کا رخ انہوں نے اختیار کیا تھا، حضرت اکرمہ بعد میں ایمان لے آئے، ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ نکلے اس لیے کہ انہیں اپنا وہ جو آبائی دین تھا بت پرستی وہ زیادہ محبوب تھا. لیکن جب دوران سفر سے کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی اور ہچکولے کھانے لگی، شدید طوفان آ گیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہی تو وہ بات ہے، جب سب نے پکارا صرف ایک اللہ کو، کسی کو اپنے جو ہے وہ خدا یاد نہیں آئے، تو پھر پلٹے ہیں اور پھر حضور کی خدمت میں جا کر وہ ایمان قبول کیا انہوں نے. تو فقتل المشرکین حیث وجدتم وخذوہم، اور ان کو پکڑو. واحشرہم، ان کا گھیراؤ کرو. وقعدوا لهم كل مرصد، اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو. فإن تابوا اقاموا الصلاۃ، لیکن اس پکڑنے سے، ان ختم کرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کا اقرار کریں، وآتوا الزکاۃ، زکات کا بھی ادائیگی کا جو ہے وہ عہد کریں. فخلوا سبیلہم، تو ان کا رستہ چھوڑ دو. گویا کہ اگر اپنے اسی آبائی دین پر، بت پرستی پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو انہیں یہاں اس جزیرہ نما عرب میں رہنے کا حق نہیں ہے. چار مہینے کی مہلت ہے، یہ نہیں ہوا کہ فوراً قتل عام شروع ہو گیا، بلکہ یہ چار مہینے کی مدت کی تکمیل کے بعد یہ معاملہ ہوگا. فخلوا سبیلہم، تو ان کا رستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وان احد من المشرکین استجارک، اور ان مشرکین میں سے کوئی شخص بھی آپ سے پناہ کا طالب ہو، فاجرہ، تو اس کو آپ پناہ جو ہے وہ فراہم کر دیجئے. حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ مأمنہ، جب تک کہ اللہ کا یہ پیغام اس تک پہنچ نہ جائے. فرض کیجئے کسی شخص تک یہ آیات پہنچی نہیں، اور آپ اس کو قتل کرنے لگے ہیں چار مہینے ختم ہونے کے بعد، لیکن وہ اگر فوری طور پر کہہ دے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، تو آپ ان کو یہ پیغام پہنچا دیں اور اس کے امن کی جگہ پہنچا دیں. گویا کہ یہ نہیں ہے کہ فوراً ہی اس کی گردن مار دی جائے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے لائن تھا تو اس کے ساتھ یہ نرمی برتی جا سکتی ہے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ ہے اصل میں یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی گئی، اس لیے کہ ان کے اندر وہ علم حقیقی نہیں ہے. یہ چھ آیات ہیں کہ جو اس موقع پر نازل ہوئی تھی سن 9 میں، اور حضرت ابوبکر جو امیر الحج تھے انہوں نے پھر اس پورے مجمع کو یہ پڑھ کر سنا دی تھی. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسول، کیسے ممکن ہے ان مشرکین کے لیے کہ وہ عہد کرے، معاہدہ کرے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اب یہ اگلے جو آیات ہیں یہ دو رکوع مسلسل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ہیں، اس میں صلح حدیبیہ کا ذکر بھی آ جائے گا. یہ چھ آیات جو ابتدائی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو تلوار کی سی کاٹ ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں ہیں. کیسے ممکن ہے یہ، کیف یکون للمشرکین عہد، یہ جن مشرکین کے ساتھ جو عہد معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کے موقع پر، عند اللہ وعند رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کیسے کر کیوں کر معتبر ہو سکتا ہے؟ الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، جبکہ یہ عہد کیا تھا تم نے مسجد حرام کے بالکل قریب. حدیبیہ کا مقام جو ہے وہ مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے، وہاں پہنچ کر یہ عہد معاہدہ ہوا تھا. فم استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک یہ سیدھے رہے، صلح پر قائم رہیں، صلح حدیبیہ کی شرائط کو ادا کریں، تو تم بھی سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے. کیف وان یظہروا علیکم، کیا ہو اس وقت جبکہ یہ آپ کے اوپر چڑھائی کر دیں. لا یرغبوا فیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو یہ قطعاً کوئی جو ہے کسی قرابت داری کا پاس نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی اپنے عہد اور قول و قرار کی پاسداری کریں گے. انہیں اگر موقع مل جائے تو ان کے نزدیک کوئی عہد جو ہے معتبر نہیں ہے، ہر شے کو توڑنے کے لیے تیار ہوں گے. یرضونکم بافواہم، یہ اپنی زبانی باتوں سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے. وتابا قلوبہم، لیکن ان کے دل انکاری ہوں گے. واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں فاسق و فاجر ہیں. یہ اصل میں جو شرائط صلح حدیبیہ کے موقع پر طے کر دی گئی تھی، پھر مشرکین مکہ ہی کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہو گئی. پھر ابو سفیان آئے ہیں ان شرائط کی تجدید کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کی تجدید نہیں کی، اس لیے کہ یہ حکمت عملی ہے. سپہ سالار کی حیثیت سے اور ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا اس وقت جو ہے جو بظاہر دب کر صلح کی گئی تھی، ان شرائط کے جب توڑ دیا ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، اب آئے اس کی تجدید کے لیے، تو حضور جو اس میں کہیں کوئی اس کے اندر نرمی آپ نے پیدا نہیں کی. ابو سفیان خود آئے ہیں، ابو سفیان کی اپنی بیٹی حضور کی زوجہ تھی، وہاں گئے ہیں اور جا کر جو ہے، بلکہ بڑا پیارا واقعہ یہ کہ جب پہنچے ہیں گھر میں تو حضور اس گھر میں موجود نہیں تھے. ان کی زوجہ غالباً حضرت ام سلمہ ان کا نام ہے، فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، خیر بہرحال ان کی زوجہ تھی، اور یہ اصل میں ابو سفیان کی بیٹی تھی. تو ابو سفیان نے جو والد ہیں ان کے، حضور کی زوجہ کے، جب بیٹھنا چاہا بستر پر تو بستر بچھا ہوا تھا، تو حضرت پھر میرے ذہن سے ام سلمہ نام ہے جی، حضرت ام حبیبہ، ماشاءاللہ مجھ سے بڑھ کر یہاں عالم موجود ہیں، لیکن یہ کہ بعض اوقات وہ کوئی شے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے تو وہ زبان پر آتی نہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ دیا. اس پر جو باپ تھا ابو سفیان، اس نے فوراً ایک سوال کیا کہ کیا میں اس بستر کے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو بیٹی نے صاف کہہ دیا کہ ابا جان آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں، یہ بستر ہے اللہ کے رسول کا، لہذا آپ کو اس پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. تو گویا کہ آئے تھے وہ کس ارادے سے کہ اس معاہدے کی تجدید کرائیں گے، اور یہاں اپنی حقیقی بیٹی سے یہ الفاظ سننے پڑ گئے. تو بڑے دلگیر ہوئے، وہاں سے نکلے ہیں اور حضور کے پاس پھر جانے لگے، اس لیے کہ حضور اس گھر میں موجود نہیں تھے. اور کہیں باہر نکلے تو حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ وہ جو اصحاب صفہ تھے، جو درویش صحابہ وہاں موجود تھے، ان میں سے کسی نے جو ہے ان کے لیے جو ہے مذاق، دیکھو جی آ گیا اپنے قبیلے کا سردار، آج یہ گھگیاتا ہوا آ گیا ہے صلح کی تجدید کرنے کے لیے، اور اس قسم کے کچھ الفاظ کہے. تو حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ الفاظ جا کر حضور کو سنا دیے کہ اس طرح یہ ابو سفیان جو ہے آپ کے گھر سے ہو کر جب واپس جا رہے تھے، بہت ہی جو ہے وہ بھی رنج کی کیفیت میں تھے، اس لیے کہ بیٹی سے یہ جملہ سننا پڑ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کہیں ان کو ناراض تو نہیں کر گیا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر نے ان کو ڈانٹ دیا، ان فقرا صحابہ کو، اس لیے کہ ان سے جن سے یہ ناراض ہو جاتے ہیں ان سے پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ان کی کیا قدر و منزلت ہے. بہرحال یہ اصل میں وہ صلح کی تجدید کی یہاں بات ہو رہی ہے. اس طرح بھی آیات اللہ ثمنًا قلیلا، ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو بہت حقیر سی پونجی کے عوض جو ہے وہ فروخت کر دیا. فصدوا عن سبیلی، ان کے ہاں بھی فتویٰ روک فروش قسم کے لوگ موجود تھے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برا کام ہے جو کرتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں کبھی خرابت داری کا پاس نہیں کریں گے، نہ خرابت داری کا پاس کریں گے اور نہ ہی کسی قول اور عہد کا، کسی قول و قرار کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے نکلنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، اور اگر یہ توبہ کر لیں، اسلام قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان بن جائیں گے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حقیقی رکھتے ہیں. وَإِن نَّقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ اپنی قسموں کو عہدوں کو توڑ دیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اس کے بعد کے عہد پختہ کر لیے گئے تھے، وَطَعَنُوا فِي الدِّينِ، اور تمہارے دین اسلام پر طعن کریں، زبان طعن دراز کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اے مسلمانوں ان کفر کے اماموں کے خلاف قتال کرنا تم پر لازم ہے، ان سے جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. ایمان جو ہے وہ قسموں کو کہتے ہیں. لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ باز آ جائیں. جب تم فوج کشی کرو گے تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو جو شاید پیدا ہوگا نا، بازے ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ایمان لے آئیں. اللہ تو قاتلون قوم نقصوا ایمانہم، تم اسے ایسے لوگوں سے کیوں لڑائی اور جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا. صلح حدیبیہ کی جو قسمیں کھائی گئی تھیں اور جو عہد کی جو شرائط کر لی گئی تھی ان کو توڑ دیا. اتخشونہم، کیا ان کا کوئی ڈر ہے تمہیں؟ فاللہ حق ان تخشوا، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ صرف اسی کا ڈر اور خوف تمہارے اندر ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. قاتلوہم، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان کے ساتھ قتال اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا. ویخزیہم، اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور پھر یہ کہ تمہیں ان پر غالب کر دے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. ویشفی صدور قوم مومنین، اور اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا. ویذہب غیظ قلوبکم، تمہارے دلوں کے، اے مسلمانوں تمہارے دلوں کے غیظ و غضب کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. ظاہر ہے یہی وہ لوگ تھے نا کہ جو مسلمانوں کے جان کے پیاسے تھے. ان میں ممکن ہے وہ شخص بھی موجود ہوگا جس نے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، جس نے بلال کے گلے کے اندر جو ہے کھجور کی چھال کی رسی، کس قدر وہ نکیلی ہوتی ہے، وہ ڈال کر ان کو گھسیٹا تھا. تو گویا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فاتح کی حیثیت سے جب وہاں داخل کر دے گا تو تمہارے دلوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کی توبہ کو چاہے گا قبول فرمائے گا، جس پر مظلوم ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والے اور ہر کمال حکمت والے ہیں. ہم حسبتم ان تتركوا، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کیا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی واضح کیا ہی نہیں، ظاہر کیا ہی نہیں ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے جہاد کرنے والے تھے. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، اور وہ لوگ بھی کہ جو نہیں پکڑتے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کے اور اس کے اہل ایمان کے خلاف کسی کو بھی اپنا جگری دوست، جن کے باہمی تعلقات اور محبت اگر ہے مرکوز تو اہل ایمان کے لیے، اللہ کے لیے وفادار ہیں، اللہ کے رسول کے لیے وفادار ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.